بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر محمد سرور صاحب، میں پاکستان ڈاٹ ٹی وی کی طرف سے آپ کا مشہور ہوں. آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. آپ بہت مصروف ایک اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اور اس میں سے وقت نکالنا آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت ایک غنیمت کی بات ہے، اور ہمارے جو قارئین اور ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین کو بھی اس سے کافی معلومات مل سکے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ گاہے بگاہے ہوتی رہے. دل کے امراض کے بارے میں، اس سے بچاؤ کے بارے میں، ابتدائی تدابیر جو انسان خود کر سکتا ہے، اور اگر اس کو ایک ایڈوانس سٹیج آ جائے بیماری کی، تو پھر وہ کس وقت کس ڈاکٹر سے اور کہاں پہ وہ رجوع کرے گی اس سے. تو آج کی نشست میں میں یہ چاہوں گا کہ ابتدائی طور پہ آپ یہ فرمائیے کہ دل کی امراض کی نوعیت کیا ہے، اور عام آدمی اس مرض سے بچنے کے لیے کیا پریونشن جو ہے وہ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ کیا اختیار کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دل کے امراض کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مختلف قسم کے امراض ہیں جو دل کو لاحق ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں میں عام طور پہ یہ نقص پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے. تقریباً 1000 پیدائشوں میں 8 بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں دل کے نقائص موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ بچے جوانی کی عمر تک بھی پہنچتے ہیں. دوسرا دل کا مرض کا جو بڑا حصہ ہے وہ جس کو ہم ریومیٹک ڈیزیز کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا گلے کی خرابی سے شروع ہونے والا مرض ہے کہ گلے کی انفیکشن ہوتی ہے، اور اس میں سے کچھ بچوں کو دل کے ویلوز کے اوپر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کافی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں یہ مرض کافی عام ہے، اور عام طور پہ جن ممالک میں حفظان صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، کمرے ہوادار ہوتے ہیں، اور گلے کی بیماریوں کو پہلے ہی دنوں میں فوری طور پر علاج کر لیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ مرض کافی حد تک کنٹرول میں آ گیا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ابھی اس کے کافی تعداد میں مریض موجود ہیں. تیسری بڑی قسم جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، وہ جس کو عام الفاظ میں ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے، ہم اس کو انگریزی میں کارونری آرٹری ڈیزیز بھی کہتے ہیں. اور یہ ہارٹ اٹیک کا مرض جو ہے، یہ پاکستان میں اور اس علاقے کے دوسرے ممالک، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال میں آج سے 40-50 سال پہلے بہت ہی کم شرح میں تھا. یعنی کہیں 10,000 لوگوں میں 2-4 امیر لوگوں کو یہ مرض ہوا کرتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں اس مرض کے مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے ہمارے ہسپتالوں میں ہارٹ اٹیک کا مریض سال میں 1-2-4 ہوتے تھے 1950 کی دہائی میں. پھر 60 کی دہائی میں کچھ تعداد بڑھی، لیکن 70 اور 80 کی دہائی میں تو یہ بے انتہا ہو گئی. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ساؤتھ ایشیا ہے، جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال شامل ہیں، اس علاقے میں اس مرض کی شرح سب سے زیادہ ہے دنیا میں. یعنی امریکہ، برطانیہ اور اسکینڈینیویا کے ممالک سے بھی زیادہ ہے ہمارے ملکوں میں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں اب لوگوں نے اس کے بچاؤ کے طریقے دریافت کر لیے ہیں، اور وہاں پہ مرض کی شرح میں خاصی کمی واقع ہو رہی ہے. لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں یہ مرض مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہر شخص کے علم میں ہونی چاہیے کہ جس وقت ہم 14, 15, 16, 20 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی جو شریانیں ہیں جہاں سے دل کو خون پہنچتا ہے تو اس میں کچھ چربی کے ذرات جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انگریزی زبان میں اس کو ایتھیروما کہتے ہیں, اردو میں اس کا متبادل لفظ نہیں ہے. ایتھیروما جو ہے اس میں کولیسٹرال بھی ہوتا ہے, سموتھ مسل سیل بھی ہوتا ہے اور کچھ خون کے ذرات پلیٹلیٹس کے نام سے, یہ ساری چیزیں مل کر ایک خون کی نالی کو اندر سے تھوڑا سا تنگ کر دیتے ہیں, لیکن یہ تنگی جو ہے بہت کم ہوتی ہے. یعنی جو خون کی نالی کا صرف 5% یا 10% حصہ جو ہے وہ 20-25 سال کی عمر تک اس سے متاثر ہوتا ہے, اور عام طور پہ یہ خون کے بہاؤ کو رکاوٹ نہیں کرتی. لیکن آہستہ آہستہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو تنگی ہے یہ بڑھتی جاتی ہے, اور حتیٰ کہ 35-40-50 سال کی عمر میں یہ تنگی جو ہے 50-60-70% کی حد تک خون کی نالی کو اندر سے تنگ کر دیتی ہے. اور جب خون کی نالی 60-70-80% کی حد تک تنگ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پیدل چلنے سے یا سیڑھیاں چڑھنے سے یا کوئی سخت کام کرنے سے سینے میں دباؤ محسوس ہوتا ہے. یہ دباؤ کی شکل بھی ہو سکتی ہے اور جلن کی شکل بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بعض اوقات سینے کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں کندھوں یا بازوؤں کی طرف جا سکتی ہے یہ کیفیت, جس کو ہم درد بھی کہتے ہیں, بوجھ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگوں میں یہ جبڑے میں ہوتا ہے, بلکہ لاطینی زبان میں انجائنا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, انجائنا کا مطلب ہے جبڑے میں درد, تو کچھ لوگوں کو صرف جبڑے میں محسوس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو گردن میں محسوس ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو سینے کے پچھلے حصے کی طرف محسوس ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو یہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں محسوس ہوتا ہے, اور عام طور پہ لوگ اس کو معدے کے السر کے ساتھ وہ اس میں اس کے ساتھ گڈمٹ کر لیتے ہیں تو معدے والے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو درد ورزش کے ساتھ یا چلنے کے ساتھ یا ایفرٹ کے ساتھ ہو تو وہ انجائنا ہوتا ہے اس پورے ایریا میں کہیں بھی ہو, اور بعض لوگوں کو یہ درد صرف ایک چھوٹی انگلی میں یا کونی میں بھی محسوس ہو سکتا ہے. جب یہ درد محسوس ہو تو اس وقت ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک انجائنا علامت ہے, دل کے مرض کی, ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت ہے, جو کہ کسی بھی شخص کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے یا رک گیا ہے یا بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کی ECG کرائی جائے اور اس کو جو ضروری ٹیسٹ اس کے ہیں وہ کرائے جائیں اور پھر جو ضروری دوائی ہے وہ دی جائے, تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور مریض کو آرام آ جاتا ہے.
ایسا اس میں جو اگر درد نہ ہو میں سانس لوں گا سٹیمنا سے تعبیر کیا جاتا ہے, سٹیمنا کا کیا وہ بھی کوئی ہارٹ ہی میں علامت ہوگی بیماری کی؟
ہاں جی, اب اصل چیز یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ ایک شخص کا دل جو ہے ایک منٹ میں تقریباً 3 یا 4 لیٹر خون پمپ کرتا ہے پورے باڈی کو, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے استعداد اتنی رکھی ہے کہ یہ اگر انسان دوڑ لگا دے یا بھاگے یا کوئی سخت کام کرے تو یہ 18 لیٹر تک جا سکتا ہے. یعنی اس میں اتنا زیادہ ریزرو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ 3 لیٹر جو منٹ میں ہے وہ ضرورت کے وقت 18 لیٹر تک جا سکتا ہے. اب یہ خون کی نالیاں جب تنگ ہوتی ہیں اور جب ریزرو انسان کا کم ہوتا جاتا ہے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بعض لوگوں میں سینے میں درد محسوس نہیں ہوتا, ان کو صرف کمزوری محسوس ہوتی ہے یا سانس کے پھولنے کی شکایت ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ جس وقت وہ چلتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے, عام طور پہ انسان کے چہرے کے اوپر رنگت جو ہے اس میں لالی ہوتی ہے، لیکن جو دل کا مریض ہے اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بے انتہا پیلا پڑا ہوا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل وہاں پہ خون کو پہنچا نہیں رہا. تو جب آپ کو کوئی شخص ایسا نظر آئے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کا رنگ بالکل زرد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو دل کی تکلیف ممکن ہے. یہ چیز اور بھی مرضوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ دل کی چونکہ بہت ایک عام بیماری ہے، اس لیے اس کے بارے میں ان لوگوں میں، خاص طور پہ جو مرد ہیں جو 30-35-40 سال کی عمر سے زیادہ ہیں، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب ہم اس بات پہ، یہ تو تھوڑا سا علامات کے بارے میں ایک اشارہ تھا، تو یہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم اس میں کچھ فیکٹرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ وہاں پہ دل کے مرض کی شرح بہت زیادہ ہے، مثلا عورتوں کی نسبت مردوں میں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو شوگر ہے ان میں یہ بہت زیادہ مرض ہوتا ہے، جن کو شوگر کا مرض ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں یہ مرض بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ کوئی ورزش نہیں کرتے، جس کو ہم بالکل بیٹھے بٹھائے کام کرنا اور کھانا پینا اور وزن بڑھتے جانا، تو ان لوگوں میں یہ مرض بھی، شرح بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے ان لوگوں میں بھی دل کے مرض کی شرح زیادہ ہے. جن لوگوں کا کولیسٹرال 180 ملی گرام سے زیادہ ہے، اس میں بھی جتنا جتنا کولیسٹرال بڑھتا جاتا ہے، 200, 225, 300، اسی ریشو سے اس مرض کی مقدار بڑھتی جاتی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 200 کے قریب چھوٹے ایسے فیکٹر ہیں جو کہ دل کے مرض کو بڑھانے میں ہمارے سامنے آئے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پبلک کو اس بات کا پتہ ہو کہ اگر انہوں نے دل کا بچاؤ، دل کے امراض کا بچاؤ کرنا ہے، تو وہ کس فیکٹر کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیں. تو جو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مثلا یہ ہے کہ کسی شخص کا مرد یا عورت ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ایک آدمی اگر مر جائے تو اس کو لازمی چانسز زیادہ ہیں دل کے مرض ہونے کے. اسی طرح آپ کی عمر جون جون بڑھتی جاتی ہے تو دل کے مرض کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کا ہو جانا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کا علاج کرنا ہمارے اختیار میں ہے. اور علاج کرنے سے بھی بہت پہلے 20-25-30 سال کی عمر میں، اگر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کوئی انسان اپنا بلڈ پریشر چیک کرا لے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص آگے چل کر بلڈ پریشر کے امراض میں بھی اور دل کے امراض میں بھی مبتلا ہوگا. تو اگر اس کی پہلے دن سے ہی بچاؤ کے طریقے اختیار کر لیے جائیں تو اس میں اس شخص کو بہت فائدہ ہوگا. اور ایک چیز اس میں جو سننے والے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک اسکول کے مالک ہیں یا اسکول کے ٹیچر ہیں، تو آپ اپنے 10ویں 12ویں جماعت کے بچوں کا لازمی سالانہ معائنہ رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے شہر کے ڈاکٹروں سے گزارش کر سکتے ہیں کہ یہ کام فی سبیل اللہ مفت میں سار انجام دیں، کہ سال میں ایک دفعہ سال کے شروع میں پورے شہر کے ڈاکٹر یا پورے محلے کے ڈاکٹر مل کر اس سکول کے بچوں کا معائنہ کر لیں مختلف چیزوں میں. اس میں ان کا دل بھی چیک ہو جائے، بلڈ پریشر بھی چیک ہو جائے، ان کی نظر بھی چیک ہو جائے، ان کے کان بھی چیک ہو جائیں، اور جو کوئی چھوٹی موٹی چیز نکل آتی ہے تو اس کے علاج جو ہے وہ بہرحال پرہیز سے بہتر ہے. معاف کرنا، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہرحال بہتر ہے. تو یہ پرہیز ہے کہ آپ نے پہلے اس کو تشخیص کر لی ہے اور اب اس کے بعد آپ نے اس کو علاج کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ لیکن سب سے جو بڑا فیکٹر ہمارے اختیار میں ہے وہ سگریٹ کا پینا ہے. یہ چیز 1964 میں پبلش ہو گئی تھی کہ سگریٹ جو ہے دل کے امراض کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تقریباً 3400 کیمیکلز ہیں جو کہ سگریٹ اور اس کے دھوئیں میں ہوتے ہیں، اور جو کہ خون میں شامل ہو کے دل کے مختلف امراض پیدا کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو مہلک چیز ہے وہ ہے کہ خون کی نالیوں میں اچانک خون جم جاتا ہے, جس کو ہم تھرمبوسس کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں بے انتہا زیادہ ہے جو سگریٹ پیتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی ہوتا ہے لیکن اس کی شرح وہاں پہ کم ہے, سگریٹ پینے والوں میں اس کی شرح زیادہ ہے. اس لیے آپ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کریں گے اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو سگریٹ پیتا ہے آپ اس کو قائل کر سکیں کہ بھائی یہ اپنی صحت کی خاطر اور اپنے بچوں کی روزی کی خاطر اس آپ سگریٹ پینے سے باز آ جائیں. تو سگریٹ پینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں ہمارے جو مریض ہیں وہ تقریباً 35-40% مریض ہارٹ اٹیک کے جب ہمارے پاس ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں سگریٹ پینے کی وہ عادت ہوتی ہے. اور عام طور پہ ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ بھی سگریٹ, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہارٹ اٹیک کے بعد نہیں پیا. یعنی یہ لفظ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے بعد ہم نے سگریٹ نہیں پیا. تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ شخص ہارٹ اٹیک سے 10 سال پہلے چھوڑ دیتا تو اس کا دل کا جو ڈیمیج ہے, جو نقصان ہے وہ اس کم ہوتا. یعنی ہارٹ اٹیک تو پھر بھی ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن ان کے پھر نقصان کی شرح کم ہو جاتی ہے. تو یہ سگریٹ کے بارے میں تھا. دوسری چیز جو ہے شوگر کے مرض کے بارے میں ہے. شوگر کا مرض جو ہے اس میں دل کے اٹیک کافی زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ سال میں 3-4 دفعہ خاص طور پر دل کے مرض کے بارے میں ECG ایکسرسائز ٹیسٹنگ اور اسپیشل پریکاشن جو ہے وہ اس کے شوگر والے مریض کریں. اس سے اگلی بات آ جاتی ہے چربی, کولیسٹرال جو ہے. کولیسٹرال ایک ضروری عنصر ہے جو کہ دل کے جو خلیے ہیں ان کے بنانے میں کام آتا ہے, اور اس کا جو مقدار ہے جسم میں وہ تقریباً 120 ملی گرام سے لے کر 180 ملی گرام تک پاکستانی آبادی میں عام طور پہ پائی جاتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت 180 سے 220 تک کولیسٹرال بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ریشو سے اس پاپولیشن میں دل کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی ہے, اور اگر 220 سے 250 تک ہے تو وہ اس سے اور زیادہ, اور 250 سے زیادہ ہے تو پھر وہ تو بے انتہا ہے. اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں 15-20-25 سال کی عمر کے, وہ ہر تیسرے چوتھے سال اپنا کولیسٹرال ضرور چیک کرائیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کولیسٹرال کی مقدار جسم میں کیا ہے اور اس کو آگے کیا کرنا ہے. اگلا فیکٹر آ گیا ہے ہائی بلڈ پریشر کا. ہائی بلڈ پریشر دل کے امراض کے علاوہ فالج بھی کرتا ہے اور گردے بھی فیل کرتا ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کو سال میں ایک آدھ دفعہ چیک کر لیجیے. بہت آسان طریقہ ہے, محلے کا ڈاکٹر کر سکتا ہے, اور جن لوگوں کو پھر پتہ چل جائے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے پھر اس کے بچاؤ کی اور اس کے علاج کی بہت سی صورتیں ہیں آج کل کے زمانے میں وہ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ موٹاپا. جن لوگوں میں موٹاپا ہوتا ہے ان میں انسولین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ انسولین جو ہے وہ جسم کے خلیوں پر اچھی طرح عمل نہیں کرتی, اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. اور یہ ایک پورا ایک علامات کا ایک گروپ ہے جس کو انگریزی میں میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, کہ جس میں انسان کو موٹاپا بھی ہے, اس میں شوگر کا لیول بھی زیادہ ہے, انسولین کا لیول بھی زیادہ ہے, اور ٹرائی گلیسرائڈ جو ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں. عام طور پہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ورزش کرنے کا شوق ہرگز نہیں ہوتا. تو ان لوگوں میں بھی دل کے جو ہارٹ اٹیک ہیں وہ دل کا حملہ جو ہے اس کی شرح زیادہ ہوتی ہے. اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچاؤ کا طریقہ سب سے بہترین جو ہے وہ یورپ اور امریکہ نے سیکھا ہے, کہ وہاں پہ ہر شخص نے جاگنگ شروع کر دی ہے, پیدل چلنا شروع کر دیا ہے. وہاں پہ ہر شخص اپنا ٹائم نکالتا ہے کہ ٹائم نکال کے وہ یہ کام کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہمارے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے تو بہت ہے, کہ مثلاً ہم شادی بیاہ کی تقریب میں چار چار گھنٹے اور پھر ہر شادی چار چار پانچ پانچ دن تک چلتی ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سیر کے لیے، ورزش کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا مشکل ہے۔ اسی طرح جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو وہ چار چار پانچ پانچ دن چلتا ہے اور لوگ چار چار پانچ پانچ دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ خود کرکٹ کھیلتے تو اس سے ان کی ورزش ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ چیز آ گئی ہے۔ اور اسی طرح کے وقت ضائع کرنے کے ہمارے جو ہیں اس میں انسان اگر آدھا گھنٹہ ڈھونڈنا چاہے تو آدھا گھنٹہ بڑی آسانی سے مل سکتا ہے، تو اس سے سیر ہو جاتی ہے اور سیر سے جو ہے وہ ٹانگیں، ان کی پنڈلیاں اور اپنا پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ لمبی سیر کرنے والے ہیں، جو تین تین چار چار کلومیٹر سیر کرتے ہیں، عام طور پہ ان کو دل کا مرض یا تو دل ہارٹ اٹیک ہوتا نہیں، اور اگر ہارٹ اٹیک ہو بھی جائے تو اس کی شدت بڑی کم ہوتی ہے، تو اس لیے وہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ فجر کے وقت اپنے محلے کی مسجد میں جائیں تو آپ کو 70-80-90 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، جو کہ موٹے نہیں ہیں، دبلے پتلے ہیں، اور موٹا آدمی وہاں آپ کو 70-80 سال کا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے چیز ہے کہ جو آدمی دبلے پتلے ہیں اور ان کا جسم کثرتی ہے اور وہ ورزش کی عادت رکھتے ہیں تو ان کو دل کے امراض کم ہوتے ہیں اور ان کی شدت بھی ان کو کم ہوتی ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو ان کا علاج بڑا آسان ہے۔ تو یہ ایک ہماری طرف سے اپیل ہے پوری ہماری پاپولیشن کے لیے، آبادی کے لیے، سامعین کے لیے، کہ وہ اپنا ٹائم نکالیں اور اس میں اپنے ایک قسم کے دوستیوں کے گروپ بنائیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے مل کے سیر کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور اگر ایک آدمی نہیں آ رہا تو اس کو گھر سے نکالتے ہیں کہ بھی چلو چلیں۔ تو یہ ورزش کا ہو گیا۔
سر یہ ہے کہ آج کے سلسلے میں رات کے اوپر جو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ رات میں بجائے کھا رہے ہیں، مچھلی کھانے والی کھا رہے ہیں، اس سے بھی کوئی دل کے امراض اور بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے
یہ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ خوراک کے بارے میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ خوراک کی جو آج کل چل رہی ہے یہ آئی کہاں سے ہے۔ جو یورپ اور امریکہ میں خوراک ہے وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، بیف اور پورک زیادہ کھاتے ہیں، ان کا جانور بہت فربا ہوتا ہے، اس میں جانور میں چربی بے انتہا ہوتی ہے، اور وہاں لوگوں میں روٹی کھانے کا رواج نہیں ہے، وہ لوگ زیادہ تر سٹیک کھاتے ہیں اور سٹیک کے ساتھ مکھن کھاتے ہیں۔ تو اب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گوشت کم کھائیں اور مکھن کم کھائیں۔ اب اس کا نتیجہ جس وقت ہم پاکستان میں نکالتے ہیں تو پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو بیشتر گھرانے ہیں وہاں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن گوشت پکتا ہے، آدھا کلو یا کلو یا پاؤ اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ 8-10 کھانے والوں کے حصے میں ایک ایک بوٹی آتی ہے۔ اور ہمارے جانور بھی بڑے لاغر ہوتے ہیں، اتنے موٹے نہیں ہوتے۔ مثلا جو یورپ اور امریکہ کی گائے ہے وہ 1200 پاؤنڈ سے کم نہیں ہوتی، ہمارے ملک میں جو گائے ہے وہ 200-300 پاؤنڈ سے زیادہ کی نہیں ہوتی اور لاغر ہوتی ہے۔ اسی طرح بکری کا حساب ہے۔ اب یہ حساب لگا لیں کہ اگر کسی شخص کے حصے میں 2 بوٹیاں یا 3 بوٹیاں آ گئی ہیں تو اس کو ہم لوگ منع نہیں کرنا چاہتے۔ دراصل آپ کی جو خوراک ہے اس میں مین 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے لحمیات کا، جس کو ہم پروٹینز یا لحمیات کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 30% ہونے چاہیے آپ کی غذا کا، جو کہ گوشت کے علاوہ دالوں میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں، انڈے میں بھی ہوتی ہیں۔ دوسرا حصہ ہے چربی کا، فیٹ کا یا آئلز کا، تو وہ بھی تقریباً 30% کی حد تک جائز ہے۔ تیسرا حصہ ہے نشاستہ دار چیزوں کا، کاربوہائیڈریٹ کا، جو کہ تقریباً 40% کی حد تک جائز ہے۔ اب مثلاً ایک شخص نے 2000 کیلوریز ڈائٹ لینی ہے تو 2000 کیلوریز میں تقریباً ہم کہیں گے کہ 600 के करीब कैलोरीज जो हैं वो प्रोटीन से आ सकती हैं, 600 के करीब कैलोरीज जो हैं वो फैट से आ सकती हैं, यानी 150-200 ग्राम प्रोटीन, 150-200 ग्राम फैट, और बाकी जो है 800 कैलोरीज वो आ सकती हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी नाश्ते से। और नाश्ते में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें गंदम शामिल है, चावल शामिल है, सब्जियां और फ्रूट शामिल हैं, और मीठा हर किस्म का शामिल है। लेकिन हमारे माशरे में क्या है कि जब मैं देखता हूँ कि एक घर में हफ्ते में 6 दिन जो है वो दाल सब्जी और रोटी और चावल के ऊपर गुजारा है, और प्रोटीन गोश्त जो है बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है, और इसी तरह मेरे दिल का जो मरीज़ है जब मेरे पास वापस आता है हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद, तो वो कहता है जी कि डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ हो गई है। क्यों हो गई है? कि जी ये मैं सिर्फ उबला हुआ खा रहा हूँ, उन्होंने ऑयल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये उबला हुआ देना है इसको, दिल का मर्ज हो गया। ये हरगिज़ सही नहीं है। आप ऑयल जो है जितना सालन में नॉर्मल लोग डालते हैं वो बिल्कुल सही है, वेजिटेबल ऑयल हो जिसमें सूरजमुखी का तेल है और ये कैनोला का तेल है और ये अपना
सरसों का तेल भी बड़ा
है। कैनोला दरअसल सरसों ही है, सूरजमुखी वो है कॉटन सीड ऑयल का, उससे भी ऑयल जो बनता है वो वेजिटेबल ऑयल है और सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आ गई है हमारे मुल्क में कि जैतून का तेल कुरान मजीद में भी है कि उसमें बड़ी शिफा है, बड़ा अच्छा है, और उसमें थोड़ी सी क्वालिटी बाकी तेलों की निस्बत बेहतर भी है। तो वो लोग कहते हैं जी कि मैं सिर्फ अपने खाने में जैतून का तेल डालता हूँ। अब इसमें दो कबाहतें हैं, एक तो यह है कि जैतून का तेल मुल्क में पैदा नहीं होता, बाहर से जब मंगवाते हैं तो महंगा बहुत होता है। तीसरी बात यह है कि किसी ने जैतून देखा नहीं कि ये वाकई जो ग्रीनिश ऑयल आपको मिल रहा है जैतून ही है या कुछ और है। और चौथी बात यह है कि जब आप एक शख्स के लिए जैतून का तेल पकाते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा एफर्ट उस घराने में हो जाती है दूसरा खाना पकाने वाले की। इसके मुकाबले में इसका इतना फ़ायदा नहीं है कि हम ये रिकमेंड करें कि पाकिस्तान में लोग जैतून का तेल खाएं। अगर आप यहाँ पे इस मुल्क में 5000 साल से सरसों का तेल इस्तेमाल हो रहा है और दिल का मर्ज यहाँ पे नहीं था, तो इसका मतलब यह है कि सरसों का तेल या कैनोला जो कि मॉडर्न सरसों है उसका, ये मकई का तेल भी उतना ही अच्छा है जितना कोई और तेल हो सकता है। तो इसलिए इसमें मैं कहूँगा कि जैतून का तेल जो है उसकी रिकमेंडेशन हम हरगिज़ नहीं कर रहे, और बाकी तेल हैं आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी 30% कैलोरीज जो हैं वो इस तेल से आ सकती हैं। और ये बात कतन गलत है कि आप किसी को कहें कि अपना उबला हुआ खाना शुरू कर दें, क्योंकि उससे कब्ज़ पैदा होती है और उससे दिल के मर्ज के ऊपर एक और मनफी असर पड़ता है जो कि नहीं पड़ना चाहिए।
तो आज की गुफ्तगू को अगर यूँ कंक्लूड किया जाए कि जो माहौल है इस बार को मिला हुआ खासतौर पर जो साउथ एशिया आपने बताया कि जहाँ ज़्यादा चल रहा है जिनके अंदर उस माहौल के अंदर रहते हुए इंसान कैसे बचे जी डिप्रेशन जो शुरू कराते हैं जो
जी वेरी गुड। इसमें साउथ एशिया में 2-3 चीज़ें जो हैं हमें सामने आई हैं। एक तो ये है कि गुर्बत बहुत है, सनती तरक्की आ गई, हल्का ज़माना ख़त्म हो गया, ट्रैक्टर का और बस का ज़माना शुरू हो गया, पैदल चलने का ज़माना ख़त्म हो गया, तो वर्जिश ख़त्म हो गई, फ्रिज आ गई, लोगों को एफर्ट नहीं करनी पड़ी, पहले औरत हाथ से चक्की पीसती थी, पानी बाहर से लाते थे, फ्रिज में चीज़ें नहीं होती थी, वो सारी चीज़ एफर्ट तो ख़त्म हो गई। एफर्ट ख़त्म होने के साथ दूसरी चीज़ जो है वो टेंशन बहुत आ गई। अब हर शख्स को टेंशन है आमदनी की, कोई शख्स भी अपनी आमदनी से खुश नहीं है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे ने स्कूल में जाना है उसका खर्चा है, बिजली का बिल है उसका खर्चा है, टेलीफोन का बिल है उसका खर्चा है, उसकी टेंशन है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, कपड़ों का है, मुकाबलेबाजी है, शादी करनी है, ब्याह करना है, उसमें खर्चे हैं, और जॉब जो है वो उसके ऊपर जो टेंशन है वो अलहदा है। तो ये सारी जब टेंशन आ गई है तो इसका दिल के ऊपर बे इंतहा असर पड़ा है, और उस टेंशन की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि दिल के अमराज में ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं और सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक रखते हैं, उस तबके को इस टेंशन की वजह से दिल के अमराज में ज़्यादती का सामना है। और माहौल में जो आलूदगी है वो बड़े शहरों में तो इस वक्त धुआं इतना ज़्यादा है कि अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते तो आपको ख़ास तौर पे जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं और जो जहाँ पे बड़ी मार्केटें हैं और जहाँ पे कारों का रश होता है और ट्रैफिक फंसी रहती है तो वहाँ बे इंतहा ज़्यादा है दिल का मर्ज। और उसके बारे में तो हुकूमतें ही कुछ काम कर सकती हैं। एक तो ये है कि आलूदगी वाले जो व्हीकल्स हैं, मोटर कारें और गाड़ियां, उनको हुकूमत पाबंद करे और उनके ऊपर अपने कवानीन को नाफज करे कि वो धुआं ना फैलाएं। और दूसरा हुकूमतें ये कर सकती हैं कि जहां पे ट्रैफिक फंसती है और रश होता है वहाँ पे या तो सड़कें खुली करें, क्योंकि हमारी सड़कों के ऊपर तजावजात आ जाती हैं और वो तजावजात की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि तजावजात ना भी हों तो फिर भी शहर के जो मार्केट वाले इलाके हैं वहाँ पे ट्रैफिक फंसी रहती है। और बहुत सी हुकूमतों ने बाहर के मुल्कों में ये किया है कि पुराने शहरों की मार्केटों को मोटरवे के ऊपर या बाईपास के ऊपर या रिंग रोड के ऊपर बड़े प्लान्ड तरीके से सस्ती या मुफ्त जगह देकर उनको वहाँ पे लाके आबाद किया है, ताकि जो बाहर के शहरों से लोग कारोबार करने आते हैं उनको अंदर शहर जाना ही ना पड़े और जो ताजर हजरात हैं उनका माल वहीं पे बिक के, क्योंकि जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी है, इनमें जितना कारोबार छोटे गाँव से और शहरों से वालों से होता है उनको ज़रूरत नहीं है कि वो बिल्कुल अंदर शहर के आएँ। इसी तरह गवर्नमेंट ये काम भी कर सकती है कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है जिसमें के बे इंतहा लोगों का काम होता है कि जो कि एक किस्म का मसलन पंजाब के सूबे का दिल है, तो वो लाजमी नहीं है कि शहर के अंदर वाकया हो, वो रिंग रोड के ऊपर भी इतना खूबसूरती से खुले इलाके में हो सकता है क्योंकि वो पूरे सूबे को डील करता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अमरीका के बहुत से शहरों में तो उन्होंने दारुल हुकूमत छोटे शहरों में बनाए हैं, उन्होंने दारुल हुकूमत के लिए न्यूयॉर्क या अपना जो शहर मुल्क का अपना रियासत का सबसे बड़ा शहर है उसको चुना ही नहीं, उन्होंने छोटे शहर को इसलिए चुना है कि वहाँ पे और किसी का रश होता ही नहीं, बिजनेस और इंडस्ट्री का रश नहीं होता तो सियासत का रश है, तो उनकी असेंबली जो है छोटे शहरों में होती है। तो हमारे में कम से कम ये हो सकता है कि जो हमारी असेंबली है और जो हमारा जो सेक्रेटेरिएट है वो किसी ज़माने में, आज नहीं 20 साल बाद सही, वो मॉडर्न तरीके से प्लान हो और रिंग रोड के ऊपर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बाहर से आने वाले लोग बड़ी आसानी से पहुँच सकें। तो ये इससे भी माहौल में आलूदगी को काफ़ी कमी होगी।
सर बेहद शुक्रिया आज की गुफ्तगू का इशाना, आज जो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी मैं चाहता हूँ आपकी अपनी न हो जाए।
शुक्रिया, ओके।